الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلى علی فی یوم خمسین مرہ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے، یعنی دنیا میں نیک عمل کیے جائیں اور آخرت میں انسان ان کی جزا پائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اس کو نیک عملوں کی بدولت حاصل ہو جائیں گی. عمل کون کون سے نیک ہیں، ان کو کیسے کیا جائے گا، شیطان سے دشمنی کس انداز میں کی جائے گی، گناہوں سے کیسے بچنا ہے، گناہ کن کو کہا جاتا ہے، فرائض کی ادائیگی کیسے ہوگی، اللہ نے حکم دیا صبر کا، شکر کا، ان کی ادائیگی کیسے ہوگی، آپس میں انصاف کا حکم دیا تو انصاف ہم کیسے کریں گے. یقیناً اس کے لیے حصول علم ضروری ہے. بندہ اگر علم حاصل کرے گا تو کما حق ہو عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی کو اس دنیا میں ہی راضی کر لے گا. لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علم سے محروم رہتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن سیکھتے ہیں، نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ احادیث پڑھتے ہیں، نہ ان کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے کہ تمام مسلمان ان کو سیکھنے والے اور عمل کرنے والے بن جائیں. اب علم میں حکم یہ ہے کہ سیکھو، اور سیکھنے کے بعد جنہیں علم نہیں ہے تم ان تک بھی پہنچا دو، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو خود سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو جس نے سیکھا ہے اسے چاہیے کہ آگے پہنچائے. ہم سیکھ لیتے ہیں تو ہم گھر میں اپنی والدہ کو سکھائیں، اپنے بہن بھائیوں کو سکھائیں، والد محترم تک پہنچائیں، اپنی محارم تک پہنچائیں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں. علم کو پہلے سیکھا جائے اور پھر اس کو آگے پہنچایا جائے، ہمیں اسی کا حکم ہے. جیسا کہ وفد عبد قیس، اس کے لوگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کیا، چند روز آپ کی خدمت میں رہے، علم سیکھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، کہ تم اپنے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور جا کر کے جو تم نے یہاں سیکھا ہے وہ ان کو بھی سکھا دو. اسی طرح حجت الوداع کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی مردوان کو جو وہاں حاضر تھے، آپ نے نصیحتیں فرمائی. نصیحتیں فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا، لیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں وہ غائب کو یہ باتیں جا کر کے پہنچا دیں. یعنی حکم یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی معلومات حاصل کی جائیں، اور حاصل کرنے کے بعد آگے اور لوگوں تک پہنچا دی جائیں. اب اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی علم کی بات کسی تک پہنچائی جائے تو اس میں رد و بدل نہ کیا جائے، ایز اٹ از جیسی بات تھی ویسی آگے پہنچا دی جائے. لہذا کوئی بھی علمی بات ہو، کوئی بھی دین کا مسئلہ ہو، قرآن کی آیہ بجینہ ہو، یا حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، انہیں جب ہم آگے پہنچائیں گے تو جھوٹ سے احتراز کیا جائے گا، اس میں رد و بدل نہیں کیا جائے گا، جیسا ہے ویسا ہی آگے لوگوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس درس حدیث میں ہم اسی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے چند ایک احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے اور پھر کچھ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علی بن جعد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعبہ نے اس بات کی خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے منصور نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ربعی بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا تکذبوا علی فإنه من کذب علی فلیلج النار، ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، کیونکہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اسے دوزخ میں داخل ہونا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے کے لیے جہنم میں داخل ہونے کی وعید کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی باب کی ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے تم کو بکثرت حدیثیں بیان کرنے سے ضرور یہ چیزیں منع کرتی ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعمد علی کذبا فلیتبو مقعدہ من النار، ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے مجھ پر عمدن یعنی جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ دوزخ کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ایک اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بکثرت احادیث روایت نہ کرنے کا عذر بیان کیا ہے وہ تو جھوٹی احادیث اور موضوع روایات سے احتراز کی وجہ سے ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ احادیث صادقہ یعنی سچی جو احادیث تھیں وہ تو بکثرت روایت کر سکتے تھے، تو پھر انہوں نے بکثرت احادیث روایت کرنے سے احتراز کیوں کیا ہے؟ شارحین احادیث نے اس کا یہ جواب دیا کہ جب کوئی شخص بکثرت روایات کو بیان کرے گا تو عادتاً یہ خطرہ ضرور رہتا ہے کہ کہیں کوئی جھوٹی بات یا جھوٹی حدیث بھی وہ روایت نہ کر بیٹھے، لیکن پھر بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت کے ساتھ روایات کی ہیں، آپ کا نام بھی کثرت کے ساتھ روایات کرنے والوں میں شامل ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ انہوں نے کم سے کم 1286 احادیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ مزید اسی باب کے اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اور حدیث مبارکہ بھی ذکر فرمائی، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبو مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف اس بات کی نسبت کی جو میں نے کہی ہی نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا یہ سنگین کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹ باندھنا دوزخ میں داخل ہونے کا سبب ہے، خواہ وہ جو جھوٹی بات اس نے بیان کی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تائید کے لیے ہو، تقویت کے لیے ہو کہ اگر میں حضور کی طرف نسبت کروں گا تو دین کو تقویت ملے گی، دین کی کسی بات کی تائید ہو جائے گی، یا آپ کے دین کو ضرر پہنچانے کے لیے اس نے جھوٹی بات باندھی ہو، بہر صورت یہ دخول نار کا سبب ہے اور سنگین کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ باندھنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھنے میں داخل ہے، کیونکہ کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ دینی احکام کے اندر یہ بات موجود ہے، گویا دین کے اندر ایک غلط بات کو گھڑ دیا گیا ہے اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی، اور دین میں اپنی طرف سے داخل کرنا کوئی ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے، گویا یہ بندہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ دین میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اب یہاں ایک اور اعتراض ہو سکتا ہے کہ کسی بھی مسلمان پر جھوٹ باندھنا یہ ایک معصیت ہے، گناہ ہے، اور ہر معصیت یہ دخول نار کا سبب ہے، یعنی جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یعنی گناہگار ہو، یہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، یعنی حدود سے تجاوز کر جائے، تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں یہ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی معصیت ہے جھوٹ بولنا، وہ کسی مسلمان کے اوپر بھی جھوٹ باندھا جائے تو یہ معصیت ہے، گناہ ہے، اور جو ہر معصیت ہے یہ دخول نار کا سبب ہے۔ تو جب ہر معصیت یا ہر شخص کے اوپر جھوٹ باندھنا یہ دخول نار کا سبب ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی کیا تخصیص ہے، یعنی اسے الگ میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب شارحین حدیث نے دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ دوسرے لوگوں پر جھوٹ باندھنے کی بنسبت زیادہ سنگین ہے، سنگین کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جھوٹی بات گھڑ کر منسوب کی جائے گی تو اس کا تقاضا یہ ہے، گویا کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ بات دین کی ہے، یہ گویا ایک شرعی حکم ہے، حالانکہ وہ شرعی حکم تو ہے نہیں، اور جو لوگ اس کے جھوٹے ہونے پر مطلع نہ ہو سکے تو قیامت تک اسی حکم کے اوپر ایک شرعی حکم جانتے ہوئے اور دین کی بات جانتے ہوئے عمل کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا عام لوگوں پر جھوٹ باندھنا بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بات میں جھوٹ باندھنا یہ بہت زیادہ سنگین کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ ترغیب اور ترہیب کے لیے، یعنی ڈرانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، تاکہ بندہ دین کی طرف آئے، کوئی حدیث اگر وضع بھی کر لیتا ہے، یعنی اپنی طرف سے گڑ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ مطلقاً حرام ہے، خواب و احکام میں ہو یا ترغیب و ترہیب کے لیے ہو، وہ واضح و نصیحت کے لیے ہو، ہر طرح کا کذب جو آپ کی طرف منسوب کیا جائے گا یہ حرام بھی ہے اور اکبر القبائر بھی ہے۔ تو یہ سخت کبیرہ گناہ ہے، ایسا کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ البتہ ایسا کرنے سے بندہ مطلقاً کافر نہیں ہو جاتا، کافر وہ ہوگا، علماء نے لکھا، کہ جو اسے حلال، یعنی جانتا بھی ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، اور پھر اسے حلال جانتا ہے، جائز سمجھتا ہے، یعنی ایک حرام کام کو حلال اور جائز سمجھ کے کر رہا ہے، تو پھر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مزید اس کے اوپر تفصیل بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ جس شخص کو علم ہو یا اس کو ظن غالب ہو کہ یہ روایت موضوع ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اس روایت کو بیان نہ کرے، اور اگر کسی وجہ سے یہ روایت بیان کرنی پڑتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ بتائے کہ یہ روایت موضوع ہے، اور اگر اس کے بغیر بیان کیے اسے یہ بیان کر دیتا ہے، یعنی یہ نہیں بتاتا کہ یہ روایت موضوع ہے اور ویسے ہی بیان کر دیتا ہے، فرمایا یہ شخص بھی جھوٹ باندھنے والوں میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے روایت کر کے کوئی حدیث بیان کی اور اس کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بہت احتیاط کا دامن پکڑنا ہے، جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور، جس کا جو دل کرتا ہے وہ جیسے چاہے حدیثیں بیان کر رہا ہے، قرآن کی آیات بیان کر رہا ہے، پھر اپنی طرف سے وضاحتیں کر رہا ہے، یعنی اپنی طرف سے قرآن کی آیات کی تفسیر، اللہ اکبر، اور اسی طرح روایات بیان کرتے ہوئے بھی اس بات کی سند نہیں دیکھی جاتی کہ آیا کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کون سی روایت ہے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں علم رکھنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد آگے اس بات کو بیان کیا جائے۔ ہاں کوئی مستند عالم دین اگر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے تو ان کی طرف سے کوٹ کر کے حدیث کو بیان کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مستند شخص نہیں ہے اور ویسے ہی ہم نے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر یا واٹس اپ پر کسی نے کوئی بات بھیج دی ہے اور اسے منسوب کیا اور حوالہ بھی نہیں دیا کہ جسے ہم چیک کر سکیں، تو آگے اسے نہ بھیجا جائے، بلکہ سب سے پہلے علماء سے دریافت کیا جائے کہ ہمیں یہ بتایا جائے آیا کہ یہ حدیث مبارکہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر حدیث مبارکہ ہے تو کس درجہ کی ہے، ہم اسے آگے سوشل میڈیا پر وائرل کر سکتے ہیں یا ہمیں وائرل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر پوچھ لیا جائے گا تو امید ہے بہت سارے مفاسد سے ہم اپنی ذات کو بھی محفوظ کر لیں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ہم محفوظ کر سکیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک بات کی اور بھی وضاحت کر دوں کہ ایک اصطلاح بولی جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے روایت بالمعنی کرنا، یعنی الفاظ کے اوپر بات نہیں کی جاتی، وہاں پر مفہوم حدیث بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو روایت بالمعنی کرنا یعنی مفہوم اس کا بیان کر دینا، اگرچہ الفاظ حدیث کو بیان نہ کیا جائے، کیا شرع اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے نظم کریم اور حکم عظیم، یعنی خواہ اس کا تعلق نظم سے ہو یا پھر حکم کے ساتھ ہو، دونوں کے ساتھ حکم تعبد کا ہے اور اس میں نقل بالمعنی جائز نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی آیائے بجینہ کو بیعین ہی جیسی ہیں ویسی ہی ان کو بیان کرنا پڑے گا، اور اس میں اپنی طرف سے رد و بدل نہ اس کے معنی میں حکم میں کر سکتے ہیں اور نہ ہی الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ البتہ حدیث پاک کا جو معاملہ ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ جدا ہے، اور اس میں علماء نے دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ کہا کہ اگر تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ وہ الفاظ جو حدیث کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ حدیث جوامع الکلم سے ہوں، یعنی وہ احادیث کے جن میں الفاظ کم ہوتے ہیں اور معنی کثیر ہوتے ہیں، ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، اگر وہ حدیث مبارکہ جوامع الکلم سے ہو تو ان کو ویسے ہی بیان کیا جائے گا جیسے ان کے الفاظ ہیں، ان میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی تبدیلی شرن درست نہیں ہے۔ اور اگر وہ احادیث مبارکہ جوامع الکلم سے نہ ہو تو پھر فرمایا کہ روایت بالمعنی یہ جائز ہے، شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے اس حوالے سے سید اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت الرحمن نے کیا ارشاد فرمایا، وہ بھی سماعت فرمائیے۔ سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سوال کے جواب کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، روایت حدیث کے دونوں طریقے ہیں، روایت باللفظ و روایت بالمعنی۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیث بالمعنی کی اجازت فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے نظم کریم اور حکم عظیم فرمایا دونوں کے ساتھ تعبد ہے، اس میں نقل بالمعنی جائز نہیں ہے۔ حدیث کے حکم کے ساتھ تعبد تو ہے جو الفاظ کریمہ جوامع الکلم سے ارشاد ہوئے ہیں، وہ بعینہا منقول ہیں، اور باقی میں لفظ پر اقتصار موجب ضیق و عسر تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھے، اور وہ یقیناً حدیث ہے۔ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث کے جب معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور صحیح ہیں تو اسے موضوع نہیں کہہ سکتے، یعنی حدیث کے جو الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں تو انہیں موضوع نہیں کہہ سکتے، ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث مبارک من گڑت ہے، ورنہ صحیحین کی صدہا حدیثیں معاذ اللہ موضوع ہو جائیں گے۔ ہاں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہی الفاظ بعینہا زبان اقدس سے صادر ہوئے ہیں اور اس کا ثبوت نہ ہو تو وہ سخت کھاتی ہے، اور اگر دانستہ کہے تو من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار میں داخل ہے۔ اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں محدثین کے نزدیک روایت بالمعنی میں اختلاف ہے، اکثر اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں بشرطے کہ راوی عربی زبان کا جاننے والا ہو، اسلوب کلام کا ماہر ہو، ترکیبوں کے خواص اور مفہومات خطاب سے واقفیت رکھتا ہو تاکہ زیادتی اور کمی کے ذریعے غلطی نہ کر سکے۔ اور فرمایا کہ اور یہ اختلاف جائز ہونے اور نہ ہونے میں ہے، البتہ اولا سب ہی محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ الفاظ بلا کسی تصرف کے روایت کیے جائیں، یعنی روایت بالمعنی اگرچہ جائز ہے لیکن صحیح اور اولا یہ ہے کہ جو الفاظ حدیث ہیں ان کو بلا کسی تصرف کے روایت کیا جائے اور انہیں بیان کیا جائے۔ جو لوگ روایت بالمعنی کو حرام قرار دیتے ہیں ان کے اقوال کی توجیہ کو بیان کرتے ہوئے مفسر شہید مفتی محمد احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، خیال رہے کہ ابن عمر، مالک بن انس اور ابن سیرین وغیرہم کے نزدیک حدیث کی روایت بالمعنی یہ حرام ہے، کیونکہ بسا اوقات لفظ کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں اور راوی کو خبر تک نہیں ہوتی، اور امام حسن، امام شعبی، نخعی، مجاہد وغیرہم کے نزدیک روایت بالمعنی یہ جائز ہے کہ راوی حدیث کے الفاظ اس طرح بدلے کہ معنی نہ بدلے، معنی وہی رہیں کہ جو الفاظ حدیث سے اخذ کیے جا سکتے ہیں، پہلے قول میں احتیاط ہے، دوسرے میں گنجائش ہے، بہتر یہی ہے کہ الفاظ بھی نہ بدلیں۔ تو تمام اس گفتگو کا لبے لباب یہ ہے کہ روایت بالمعنی یہ جائز ہے، البتہ بہتر وہی ہے کہ یہ الفاظ نہ بدلے جائیں، جو الفاظ ہیں وہی الفاظ بیان کیے جائیں اور انہی کا ترجمہ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔